بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ اطاعت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ فقط مذہب ہے جو خیالات میں نظم، اعمال میں حسن، آرزوؤں میں رنگ اور حیات میں مقصدیت پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو قبر کو زندگی کا انجام سمجھتے ہیں، اس دکھ بھری دنیا سے کبھی مطمئن اور آسودہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اطمینان اور آسودگی کا ساحل تذبذب، تشکیق اور الحاد کی شکستہ کشتی کے مقدر میں نہیں، بلکہ اس کے لیے ایمان اور یقین کے براق کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایمان اور یقین میسر آتا ہے علم اور عمل سے۔ تو آئیے علم اور عمل کے لیے ہم رجوع کریں اپنے معزز مہمان جناب مولانا محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ گزشتہ پروگرام میں ہمیں یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ نجاست کس طرح سے ثابت ہوتی ہے، ہم کیسے ایک چیز کو نجس تصور کریں گے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک نجس چیز سے نجاست پاک چیز تک کیسے پہنچتی ہے؟
ہاں، یہ بہت مناسب سوال ہے، اس لیے کہ جب تک اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہوگا ہمارے محترم ناظرین کو، بعض شکی مزاج کے جو نمازی ہیں وہ پاک چیز کو بھی نجس سمجھنے لگیں گے،
صحیح،
اور جو مسائل سے بے خبر ہیں وہ نجس چیز کو بھی پاک سمجھنے لگیں گے۔ لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک چیز نجس ہو گئی ہے، پاک چیز نجس ہو گئی ہے جس کا نام ہم نے متنجس رکھا ہے، تو یا نجس ہے تو وہ کسی دوسرے پاک چیز تک کس طرح اس کی نجاست سرایت کرے گی یا منتقل ہوگی، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ایک قانون میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، قاعدہ ہے، اور در حقیقت اس قاعدے کے پیچھے کسی نے کسی امام معصوم کا فرمان ہے۔ ایک قاعدہ جو اس سلسلے میں میں گوش گزار کرنا چاہوں گا، وہ قاعدہ یہ طہارت کا ہے، پہلے بھی مختلف مناسبتوں سے عرض کیا گیا ہے۔ قاعدہ یہ طہارت یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر وہ چیز کہ جس کے نجس ہونے کا آپ کو علم اور یقین نہیں۔ اردو زبان میں ہو سکتا ہے جب علم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ یقین سے کم درجے کے معلومات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے اردو زبان میں،
گمان اور ظن کے لیے،
گمان اور ظن وغیرہ، یعنی یقین سے کم درجہ، یعنی جہاں 100% کا مرحلہ نہ ہو، اس کے لیے بھی علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اصطلاح میں یا فقہا کی زبان میں یا ائمہ معصومین کی روایات میں علم کا مطلب یعنی 100% یقین، 100% یقین،
صحیح،
مجھے آپ کی موجودگی کا علم ہے، آپ کو میری موجودگی کا اس وقت وہ یقین ہے،
صحیح۔
تو قاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کے نجس ہونے کا علم اور یقین نہ ہو، اس کو پاک سمجھو۔ بہت بڑا اہم اور غیر معمولی قاعدہ، بہت بڑی سہولت ہے جو اسلام میں مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ ایک یہ قانون، ہر وہ چیز کی جس کے نجس ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو، اس کو پاک سمجھو۔
شک، گمان، ظن،
وغیرہ، یہ جو ہے وہ اس کی بیس پر کسی چیز کو آپ نجس نہیں کہہ سکتے،
صحیح، بالکل۔
اور دوسرا قانون جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم ہو یا آپ کے کپڑے ہوں یا آپ کا فرش، اس کی پہلے سے اگر کوئی حالت تھی، یا پہلے وہ چیز پاک تھی یا وہ پہلے نجس تھی، اب آپ کو شک پڑ جائے تو آپ اس کی اسی سابقہ حالت کو لیں گے،
صحیح۔
اور مثال کے طور پر وہ آپ کا جو وہ ہے کپڑوں کا جوڑا، وہ پاک تھا، پہلے پاک تھا،
ٹھیک ہے،
آپ کو شک ہو کہ یہ کپڑا جو پاک تھا کسی وجہ سے نجس ہو گیا ہوگا یا وہ ابھی بھی پاک ہوگا، تو یہاں قانون جو ہمیں امام معصوم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پاک سمجھو،
صحیح،
یعنی چونکہ امام نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک، شک کے ذریعے یقین کو مت توڑو، شک کی وجہ سے اپنے یقین سے دستبردار نہ ہو۔
ٹھیک ہے،
مجھے چونکہ یقین تھا یہ کپڑا پہلے پاک ہے، بعد میں مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ کہیں نجس تو نہیں ہو گیا، اس کو پاک سمجھو۔ اگر اس کا الٹ ہے، مجھے یقین تھا کہ یہ کپڑا یا یہ ہاتھ یا یہ برتن نجس ہے، اور شک ہو کہ بعد میں میں نے یا کسی اور نے اس کو پاک کیا ہے یا نہیں کیا، یہاں جو ہماری سابق حالت ہے وہ نجاست ہے،
صحیح،
تو سابقہ حالت یقینی حالت کو جی اس کو ہم یقین سابق کہتے ہیں، یعنی یقین سابق، آپ کی سابقہ حالت یقین ہے، اور وہ نجاست کا یقین ہو یا طہارت کا یقین ہو،
صحیح،
جب تک کسی یقین کے ذریعے اس آپ کو اس یقین سے دستبردار نہ ہونا پڑے، شک کی وجہ سے اس یقین سے آپ کو دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔
کوئی نیا یقین ہی اس پرانے پہلے یقین سے ہمیں دستبردار کر سکتا ہے،
بنا سکتا ہے،
کر سکتا ہے، ورنہ نہیں، یقین نہیں،
زن یا
شک نہیں، وہم نہیں، ٹھیک ہے،
یقین اس کو متاثر نہیں کر سکتا۔
بالکل صحیح،
یہ دو قانون ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں ہمارے محترم ناظرین کے ذہن میں ہوں تو یہ زندگی میں
بہت مفید ہیں،
خصوصاً جن کو نجاست اور طہارت کا تصور رکھتے ہیں، پاک کھانا چاہتے ہیں، پاک کپڑے لباس میں
پہننا چاہتے ہیں،
نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پاک فرش پر رہنا چاہتے ہیں، ان کو یہ دو قاعدے بہت کام زندگی میں دے سکتے ہیں۔ تو بنیادی جو نقطہ سمجھنے کے قابل ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف نجاست اس صورت میں سرایت کرتی ہے یا پھیلتی ہے جب ان دونوں چیزوں میں سے ایک تر ہو،
صحیح،
ایک تر ہو، ایک گیلی ہو،
ٹھیک ہے،
تو تب جو ہے وہ دوسری چیز تک سرایت کر سکتی ہے۔ میرا دایاں ہاتھ نجس ہے اور بایاں ہاتھ پاک ہے، تو اور دونوں خشک ہے، تو یہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے ملانے کے نتیجے میں یہ نجاست دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ تک نہیں پھیلے گی، کیونکہ دونوں خشک ہیں،
صحیح،
تو وہ جو نجس ہے وہ دستور نجس ہے، جو پاک ہے وہ دستور وہ پاک ہے۔ یہ نجاست دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ تک اس صورت میں پھیلے گی جب دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ تر ہے،
جی،
وہ رطوبت مصریہ تعبیر کی گئی ہے روایات کے اندر، فقہا کے اندر، کہ یعنی وہ تری کہ جو نجاست کو ایک چیز سے دوسری چیز تک منتقل کر سکے۔
بالکل صحیح،
تو دونوں میں سے ایک جب تک تر نہ ہو، نجس چیز کی جو نجاست ہے وہ پاک چیز تک نہیں پھیلتی۔
یعنی دو شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ ان میں ملاقات ہونی چاہیے، مس اور چھونا ضروری ہے، اور دوسرا کم از کم دونوں میں سے ایک کا اتنا تر ہونا ضروری ہے کہ وہ نجاست کو منتقل کر سکے۔
جی جی جی،
اگر دونوں تر ہیں تو اور زیادہ آسانی سے نجاست
پھیل سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔
اچھا، اس میں جو نمی اور رطوبت کی تھوڑی سی بات ہے، یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بعض جگہیں یا بعض اوقات کپڑا ابھی دھویا ہے، دھوپ میں ہم نے خشک ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہاتھ لگاتے ہیں تو ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی ہے، پتہ ہے کہ اس میں کچھ نمی سی ہے، لیکن وہ اس قابل اتنی نہیں ہے کہ اس سے آگے ہمارا ہاتھ کیلا ہو جائے، تو وہ نجاست کو آگے منتقل کرنے کے لیے کیا کافی ہے؟
نہیں، میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جب ہم خشک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 100% خشک ہو، اس کے اندر کلی طور پر اس میں نمی بالکل نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کپڑا مثلاً اس موسم میں آپ پھیلا دیتے ہیں اس کو چھت پہ، اور مثلاً کوئی آدھ گھنٹے کے بعد آپ جائیں تو وہ کپڑا اتنا اس میں سے پانی نکل چکا ہوتا ہے کہ اگر آپ نچوڑیں گے، جتنا بھی زور سے آپ نچوڑیں گے تو اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں نکل سکے گا، لیکن پھر بھی اس میں نمی موجود ہے، اس میں نمی موجود ہے، یعنی اسی نمی والے گیلے کپڑے کو اگر آپ پہنیں گے، خصوصاً سردی کے موسم میں، ہو سکتا ہے یہی نمی آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ مکمل وہ خشک نہیں ہے، لیکن وہ جو نمی ہے وہ رطوبت مصریہ نہیں کہلائے گی، یعنی اس کی وجہ سے، اتنی نمی کی وجہ سے نجاست کسی دوسرے پاک چیز کی طرف ہے وہ
منتقل نہیں ہو سکتی،
نہیں پھیلے گی۔ یعنی جب یہ قانون ہمیں مل جائے کہ یہ نام کی جو نمی ہے اس کی وجہ سے نجاست نہیں پھیلتی، تو بہت سارے اور مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا مکان ہے، اس کو تازہ آپ نے پلستر کروایا ہے، تو وہ اس مکان کو اور اس کی دیواروں کو خشک ہوتے ہوتے کافی دن لگ جاتے ہیں، نمی ہوتی ہے،
نمی
ہوتی ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ وہ جس مسالے سے آپ نے اس کا پلستر کرایا، جس سیمنٹ سے پلستر کرایا، یا جو پانی
استعمال
اس میں استعمال کیا گیا
وہ
ناپاک تھا، وہ نجس تھا، تو دیواریں جو ہے نا وہ نجس ہیں، لیکن وہ اس نمی کی وجہ سے وہ نجاست سرایت نہیں کرے گی، نجاست نہیں پھیلے گی. اگر آپ اس قسم کے مکان میں جا کے وہ فرش ڈال دیتے ہیں اور لحاف وغیرہ ہو، چادریں ہوں، تو آپ ایک گھنٹے کے بعد جا کے محسوس کریں گے، ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسا یہ گیلا ہو گیا ہے.
صحیح.
اگر پہلے وہ ہلکا تھا آپ کا لحاف یا آپ کی چادر،
وزن
اور ایک دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا وزن بڑھ گیا ہے.
صحیح.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جس کا وزن بڑھ گیا ہے، لا محالہ وہاں جو نجس پانی تھا وہ ادھر منتقل ہو گیا ہے اور یہ پانی کا وزن ہے، لہذا اس کو مجھے نجس سمجھنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات وہ دیواریں ہوتی ہیں، ایک دیوار نجس ہے تو دوسری دیوار وہ پاک ہے. مسجد کی دیوار ہے، اس کے قریب میں، بالکل قریب میں کوئی نجس دیوار ہے. بعض اوقات نجس دیوار کی جو نمی ہے وہ سرایت کرتی ہے، یعنی نمی کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے پاک دیوار. بعض اوقات وہ دیوار گر بھی سکتی ہے،
بالکل.
ہاں، اس سے سیم کی وجہ سے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اب وہ ادھر کی نجاست ادھر منتقل ہو گئی جس کی وجہ سے اب یہ پاک دیوار وہ نجس ہو گئی ہوگی. تو یہ ایک اچھی سہولت ہے کہ یہ جس کو ہم نمی کہتے ہیں، ہوا میں بھی نمی ہوتی ہے بعض اوقات،
بالکل.
تو وہ والی نمی جو ہے وہ اس کی وجہ سے نجاست نہیں پھیلتی، اس سے رطوبت سے یا نمی سے پھیلتی ہے کہ اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ادھر کی جو رطوبت ہے یا تری ہے وہ دوسرے جسم تک منتقل ہو گئی ہے. اتنی مقدار میں ہو اگر رطوبت یا تری، نجاست پھیلتی ہے، ورنہ جس کو ہم نمی کہتے ہیں، جیسے بیسمنٹ جو ہے اس میں نمی ہوتی ہے، ہوا میں نمی ہوتی ہے، یا دھوپ میں ڈالا ہوا کپڑا جو ابھی مکمل خشک نہیں ہوا اس میں معمولی نمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نجاست نہیں پھیلتی.
شکیب اللہ، اتصال یا ملاقات سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ فرض کریں ہم پائپ سے پانی ڈالتے ہیں، چھت ناپاک ہے، چھت کو پاک کرنے کے لیے پریشر سے پائپ سے پانی، اب یہ پانی جو پائپ سے نکل رہا ہے اس کا بظاہر تو اتصال ہو گیا چھت والی نجاست سے، تو کیا پانی جو ہے یہ پائپ کے اندر والا پانی بھی نجس ہو جائے گا؟
جی جی، یہ سوال بھی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ واسطہ پڑ سکتا ہے. یعنی اصول جو ہم نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ نجس چیز میں جو موجود نجاست ہے وہ پاک چیز تک منتقل ہو، وہاں تک وہ پھیلے.
صحیح.
دو صورتوں میں نجاست نہیں وہ پھیل سکتی. ایک یہ کہ جو نجس ہے وہ نیچے ہو.
صحیح.
اور جو پاک چیز ہے وہ اوپر ہو. تو ظاہر ہے نجاست نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتی، نیچے سے اوپر بلند نہیں ہو سکتی. جیسے آپ کا اگر بایاں ہاتھ نجس ہے اور آپ نے دائیں ہاتھ میں لوٹا لیا ہے یا مگ لیا ہے اور اس کو اوپر ڈالیں گے، تو یہ اب قلیل ہے، تھوڑا پانی ہے کہ جو نجاست کے گرنے سے وہ نجس ہو جاتا ہے، لیکن یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوٹری کا پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا، کیونکہ
متصل ہوا
اس سے جو دھار ہے وہ نجس سے جو ہے نا وہ مل گیا ہے جا کے. نہیں، وہ جو نیچے کی نجاست ہے وہ اوپر کی طرف سرایت
نہیں
کرتی. وہ لوٹے کے اندر موجود پانی بھی پاک رہے گا اور وہ جو دھار کی صورت میں پانی ہے وہ بھی پاک رہے گا. صرف پانی کا وہ حصہ نجس ہو جائے گا جو اس نجس چیز کے اوپر جا کے
گر رہا ہے،
یا اس کے قطرے زمین خصوصاً، یا وہ جگہ اگر ٹھوس ہے اس کے اوپر لگنے کے بعد کسی نجس کپڑا، جسم یا برتن کو اس کے قطرے اگر جا کے لگتے ہیں تو وہ چیز نجس ہو جائے گی. وہ دھار کی صورت میں جو پانی ہے وہ بھی پاک رہے گا.
صحیح.
لوٹے کے اندر جو پانی ہے وہ بھی پاک رہے گا. اور اسی طرح جو آپ نے مثال دی کہ ہم وہ نیچے سے پائپ کے ذریعے پریشر، جس میں پریشر ہے، وہ نجس چھت کو یا نجس دیوار کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک یہاں نجاست اوپر ہے اور پاک پانی جو پریشر سے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے وہ نیچے ہے، لیکن اس کا جو پریشر ہے یا دباؤ ہے وہ نجاست کو اپنی طرف نہیں آنے دیتا. لہذا یہاں دوسری صورت میں بھی جہاں نیچے سے اوپر کی طرف پریشر کے ساتھ پانی جا رہا ہے، تو یہ نیچے جہاں سے بھی پانی جا رہا ہے وہ ٹینکی سے جا رہا ہے یا کور سے جا رہا ہے وہ بھی پاک رہے گا، اور جو پانی دھار کی صورت میں جا رہا ہے وہ بھی پاک رہے گا، صرف پانی کا وہ حصہ یا وہ مقدار جو نجس چھت کو جا کے لگ رہا ہے، نجس دیوار کو جا کے لگ رہا ہے، وہ نجس ہوگا. جی اگر پیچھے کور پانی کے ساتھ، کور کی وضاحت انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، یا کثیر پانی کے ساتھ جیسے ڈیم سے پائپوں کے ذریعے آپ کے پاس پانی آ رہا ہے، یہ پائپ کا پانی اس کے ساتھ اگر اس کا کنیکشن ہے تو یہ ہے کہ وہ جو چھت سے ٹکرا کے پانی کے جو قطرے گرتے ہیں وہ تک وہ پاک ہوں گے. لیکن یہ پانی اگر کور سے کم ہے یا پیچھے کسی کو ڈیم کے پانی سے وہ نہیں آ رہا، تھوڑا سا پانی ہے چھت کے اوپر رہ کے چھوٹی سی وہ ٹینکی ہے، اس میں وہ 200 کلو پانی ہے جی، وہاں سے یہ پانی آ رہا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو نجاست
سے ملنے والا
جو پانی لگ رہا ہے
وہ بھی نجس ہو
جائے گا، وہ نجس ہو جائے گا، اس کے قطرے اگر کسی نجس چیز کے اوپر گریں تو وہ نجس ہو جائیں گے.
اچھا یہ ایک سوال اب ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک پاک چیز جب نجس چیز سے ملتی ہے، تر بھی ہے، ساری شرائط پوری ہیں، تو کتنا حصہ نجس ہوگا؟ مثلا سیب ہے، وہ میرا ہاتھ نجس تھا، خون آلود ہاتھ ہے، سیب اس سے جا کے جب لگا ہے تو کیا سارے کا سارا سیب نجس ہو جائے گا، یا وہ حصہ کہ جس نے نجاست کے ساتھ
میرے خیال ملا میں ہے؟ یہ گزشتہ مسائل میں ایسے ضمنی طور پر مناسبت سے ہم اس کا جواب عرض کر چکے ہیں. یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ یا سوال کیا ہے کہ پانی بعض اوقات کسی جسم کے اوپر جا کے گرتا ہے، تو کیا اس کا وہ حصہ صرف نجس ہوگا جہاں یہ پانی گرا ہے، یا وہ پورے اس چیز تک پھیلے گی؟ اس کا انحصار اور دار و مدار اس پر ہے کہ وہ جس چیز کے اوپر جا کے پانی گر رہا ہے وہ کوئی ٹھوس اور سخت چیز ہے یا اس کا تعلق مائعات سے ہے. اور اب اس کے لیے ہمیں مائع اور ٹھوس چیز کی حقیقت کو بھی بیان کرنا ہوگا کہ ہم کس کو مائع کہہ سکتے ہیں اور کس کو ٹھوس کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے جو اصول بتایا گیا ہے اور واقعی نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر کسی برتن کے اندر، چھوٹے یا بڑے برتن میں کوئی چیز ہے، کھانے پینے والی چیز ہے،
صحیح،
اگر آپ عام چمچ سے یا وہ ڈونگے والے چمچ سے آپ اس چیز کو اس میں سے کچھ اٹھا لیتے ہیں، اگر اٹھانے کے ساتھ ہی فوراً نیچے کوئی جگہ، جتنا کھانا آپ نے اٹھایا ہے اس کی جگہ پیچھے
پر ہو جائے، خلاصہ جو بنتا ہے
فوری طور پر جو ہے نا وہ پر ہو جائے فوری طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھوس نہیں ہے، وہ چیز ٹھوس نہیں ہے، وہ غلیظ نہیں ہے، جی وہ رقیق ہے، عربی زبان میں وہ رقیق ہے. جیسے فرض کیجئے چائے ہے، تو آپ ایک چمچ سے اگر چائے اٹھا لیتے ہیں تو پیچھے جگہ کوئی بنتی ہی نہیں ہے، یعنی اتنی جگہ، یعنی چاروں طرف سے چائے آ کے وہ جگہ
سطح ہموار رہتی ہے،
ظاہر ہے یہ جو ہے ٹھوس چیز نہیں ہے، یہ جامد نہیں ہے،
ٹھیک ہے
جی، یہ غلیظ نہیں ہے، رقیق ہے. ایسی صورت میں ایک پانی یعنی نجاست کا قطرہ بھی اگر گرے گا تو پوری کی پوری چائے، پورا کا پورا پانی، پورا کا پورا
شربت، کچھ بھی
دودھ شربت وہ. لیکن اگر کسی برتن میں دہی ہے مثال کے طور، اب دہی آپ جائیں جو دہی فروخت کرتے ہیں وہ جو کنڈا جسے کہتے ہیں، کنڈا میں رکھ کے وہ دہی فروخت کرتے ہیں، اور وہ مخصوص وہ ایک دستہ سا ہوتا ہے وہ اس سے اٹھا لیتے ہیں، تو وہ جتنا اٹھائیں گے اس کی جگہ پیچھے خالی رہ جاتی ہے،
صحیح.
اس کا مطلب یہ کہ یہ رقیق نہیں ہے، یہ پتلا نہیں ہے، یہ سخت ہے. اب جہاں ظاہر ہے پھر چونکہ یہ سخت ہے اس کو اگر کوئی نجس قطرہ اس کے اوپر گرے تو وہ جہاں تک یہ نجاست جہاں گری ہے وہاں تک محدود رہے گی، باقی حصوں تک وہ نہیں پھیلے گی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا شمار جو ہے وہ
ٹھوس میں ہے
چیزوں
یا مائع
شمار ہوتا ہے، ٹھوس چیزوں میں شمار ہوتا ہے یا مائع چیزوں میں شمار ہوتا ہے،
ٹھیک ہے.
اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آخر تک وہ جگہ جو ہے نا وہ بھرتی نہیں ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں حلوے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخر تک جو ہے وہ ایک گڑا سا بن جاتا ہے حلوے میں یا مثلا وہ دہی میں. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جگہ وہ بھر جاتی ہے
ٹائم
لیکن وقت کے ساتھ، مثلاً
شیرہ وغیرہ
شیرہ کہیں، یا اگر مثال دے دوں حلیم، مثلاً حلیم، جی حلیم کو اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو وہ جگہ بھر جاتی ہے، لیکن وقت لگتا ہے.
صحیح.
یہاں بھی اس کو بھی آپ پتلا نہیں کہہ سکتی،
ٹھوس میں شمار کریں گے،
اس کو ٹھوس میں شمار کریں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر حلیم کے ایک طرف خون کا قطرہ یا کسی اور نجس کا قطرہ اگر گرتا ہے تو جہاں گرا ہے وہیں تک یہ نجاست محدود رہے گی، باقی اس کا حصہ نجس نہیں ہوگا.
صحیح. اچھا قبلہ، دو چیزیں، ان میں سے ایک پاک ہے ایک نجس ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا، معین نہیں ہے کہ کون سی نجس ہے کون سی پاک ہے. اب ان دو چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو میرا تر ہاتھ لگ جائے تو کیا یہ نجس ہوگا یا نہیں؟
وہ یعنی اس موقع پر بھی وہ جو ہم نے ابھی قانون آپ کو بتایا تھا، آپ اس کو لاگو کر سکتے ہیں.
صحیح.
کہ چونکہ ان مشکوک چیزوں کو لگنے کے بعد آپ کی پاک چیز کے
نجس ہونے کا شک ہو رہا ہے،
آپ کو یقین حاصل نہیں ہوتا.
صحیح.
ان دونوں میں سے جس کو بھی لگے، لگنے کے بعد آپ اپنے اس سابق پاک چیز کو اب بھی پاک تصور کر سکتے ہیں، اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سہولت ہے اسلام.
بالکل صحیح. اگر ایسا ہی سوال ملتا جلتا ایک اور ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ، فرض کرتے ہیں میرا ہاتھ کسی نجس چیز کو چھوتا ہے اور مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ تر تھا یا نہیں، تھوڑی بہت نمی تھی، میں یعنی شک کر رہا ہوں، خدا جانے یہ نجس اب ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی نمی اتنی نمی تھی کہ جس سے نجاست سرایت ہو رہی ہے نہیں، اس شک کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
جی جی، یہاں بھی کہہ سکتے ہیں الجواب الجواب، جو جواب سابق سوال کا تھا اس سوال کا بھی یہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو اپنے
ہاتھ کے پاک ہونے کا یقین
ہونے کا، پہلے ہی آپ کو اپنے ہاتھ کی طہارت تو اس کے پاک ہونے کا
یقین
تھا.
صحیح.
ابھی وہ جو ہے نا یقیناً نجس نہیں ہوا، لہذا اس کو
پاک ہم
تصور کریں، طاہر حتی تعلم انہ نجس ہے، وہ اس کے اوپر بھی لاگو ہے.
صحیح. قبلہ، اگر ایک مکھی یا ایسا ہی کوئی اور حشرہ ایک تر نجس چیز سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے کسی پاک تر چیز پر بیٹھے مکھی، تو کیا نجاست منتقل ہو جائے گی یا نہیں؟
جی ہاں، یہ سوال اور اس کا جواب بعض علاقوں میں واقعی فائدہ مند ہے. شہری علاقوں میں جہاں صفائی ہے اور واش روموں میں جائیں تو وہاں بظاہر نہ کوئی غلاطت نظر آتی ہے، کوئی پاخانہ نہیں ہوتا، نہ کوئی مکھی ہوتی ہے. یعنی ایسے لوگوں کے لیے تو شاید یہ سوال بھی بے جا ہو اور اس کا جواب بھی بے جا ہو، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں جہاں آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے اطراف میں نجاست ہے اور پھر آپ کے سامنے مکھیاں جا کے نجاست پر بیٹھتی بھی ہیں، پھر ان پر کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتا ہے، وہ اٹھ کے آپ کے کپڑوں پر، آپ کے ہاتھ پہ، چہرے کے بھی آ کے بیٹھ جائیں تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مکھی جو ہے کوئی چیز آپ سے چھین کے لے جائے تو آپ اس سے
بے بس ہیں
اور آپ اس سے چھین نہیں سکتے، تو وہ بیٹھ کے اپنے کاروائی کر کے اگر چلی جائے تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو لیکن وہی سہولت یہ ہے کہ اب وہ جس نجاست کے اوپر پہلے بیٹھی تھی اور اب وہاں سے اڑ کے آپ کے جسم یا کپڑوں پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹھنے کے بعد اڑ کے اب چلی گئی ہے، اب اس جگہ اگر آپ کو کوئی نجاست نظر آ رہی ہے خون کی صورت میں یا پخانہ کی صورت میں، تو آپ کہیں کہ یہ نجس ہے. اور اگر نجاست نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ایسے ہی آپ وسواس ہوں اور شک کرنے لگیں کہ بیٹھی تھی تو لامحالہ اس کے پاؤں کو نجاست لگی ہوگی، وہ میرے کپڑوں کو یا جسم کو بھی لگ گئی ہوگی لیکن مجھے نظر نہیں آتی، نہیں، یہ وسواس ہے اور یہ کثیر شک کے زمرے میں وہ آتا ہے، لہذا اس کو پاک سمجھنا چاہیے. البتہ میں نے پاخانہ اور خون کا ذکر کیا ہے، یہ بھی ہمارے گزشتہ مسائل کی روشنی میں ناظرین کو یاد ہوگا کہ خون جو ہے وہ بہت کم مقدار میں اگر ہو، وہ خود آپ کے جسم سے نکلتا ہے، کسی اور کے جسم سے نکلا ہوا خون آپ کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر لگتا ہے، وہ مخصوص مقدار ہے.
صحیح.
اس سے اگر کم ہو تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے. مثلا یہ مکھی جو ہے اگر کسی خون کے اوپر بیٹھ کے آتی ہے تو اس کے پاؤں کو کتنا خون لگا ہوگا، قطروں میں بھی نہیں، ذروں میں، جی ذرات کے حساب سے اس کے پاؤں کو لگا ہوگا. وہ اگر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کوئی نجاست نہیں ہے، پیشاب کے اوپر وہ نہیں بیٹھی، پخانے کے اوپر نہیں بیٹھی، وہ خون کے اوپر آ کے بیٹھی تھی اور وہاں سے اڑ کے آپ کے جسم یا کپڑوں کا آ کے بیٹھ گئی ہے، تو اس کے پاؤں کو جتنا خون لگے گا وہ اتنی مقدار جو ہے وہ یقیناً وہ پاک ہے اس سے آپ کا کپڑا یا جسم نجس سے نہیں ہوتا. ہاں اگر اس کے اوپر پھر پانی کا کوئی قطرہ گرتا ہے اس کی وجہ سے وہ پھیل جائے تو پھر اس کے پھیلنے کی وجہ سے اس کی مقدار بڑھ جائے گی, پھر کپڑا یا جسم آپ کا نجس ہو جائے گا. ورنہ وہ اگر خون بہت کم مقدار میں ہے تو اس کو ہم پاک سمجھیں گے. تو جو بنیادی سوال کا جو بنیادی جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر مکھی نجاست سے اڑ کے آپ کے ہاتھ پر یا کپڑے پہ بیٹھتی ہے اور اس کے اڑ کے چلے جانے کے بعد عین نجاست آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس جگہ کو نجس سمجھیں, اور اگر نجاست نظر نہیں آتی تو وہ قاعدہ طہارت جو ہے وہ ایک زندہ ہے اور اپنے تمام طاقت کے ساتھ آپ اس کو جاری کر سکتے ہیں.
قبلہ آخری سوال کے طور پر میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نجاست کا سلسلہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے, یعنی میرا ہاتھ جو ایک نجس چیز سے ملنے کے بعد تمام شرائط کے ساتھ اب متنجس ہو گیا ہے, آگے کتنی چیزوں کو یہ متنجس کر سکتا ہے؟
ہاں یہ بھی بڑا اچھا اور دلچسپ سوال ہے کہ یہ ہم نے متنجس سے اس چیز کو کہا ہے جو پاک تھی لیکن بعد میں نجاست کی وجہ سے لوگ اس کو نجس کہہ دیتے ہیں.
ہاں متنجس کہا جائے گا,
وہ متنجس ہے. تو یہ متنجس جو ہے وہ اس کے چند واسطوں تک جو ہے وہ آگے پاک چیز کو نجس کرنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے. مثال کے طور پر دو تین, جو تیسرا متنجس ہے وہ آگے کسی اور کو
پاک کو متنجس نہیں کر سکتا,
یعنی چوتھے پاک چیز کو وہ متنجس نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر میرا دایاں ہاتھ متنجس ہو گیا ہے اور وہ تر ہاتھ بائیں ہاتھ کو لگ جائے تو یہ نجس ہو جائے گا, اور اگر یہی بائیں ہاتھ آگے کسی کپڑے کو لگ جائے تو وہ کپڑا بھی نجس ہو جائے گا. لیکن وہ کپڑا آگے کسی اور کپڑے کو یا کسی اور پاک جسم کو لگ جائے تو وہ جو ہے وہ چوتھی متنجس, تیسرے متنجس سے جانے کے بعد وہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آگے وہ پھیل سکے. تو یا تو خود نجس اور متنجس میں یہ فرق ضرور ہے کہ جو تیسرا متنجس ہے وہ کسی چوتھے کو وہ متنجس نہیں کر سکتا.
قبلہ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین اس پروگرام کو مزید بہتر, مفید اور معلومات افزا بنانے کے لیے آپ کی تجاویز, آرا, تبصرے اور سوالات کی ضرورت ہے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ فرمائیے اور ہمیں اپنی تجاویز, آرا اور سوالات ارسال فرماتے رہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.